الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار نعمتیں دی ہیں اور اللہ رب العزت نے اس چیز کا اظہار قرآن پاک پہ فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے اور پھر ہم سے ڈیمانڈ کی کہ اگر میں نے تم کو نعمتیں دی ہیں تو تم اس کا شکر کرو تو ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کا صحیح یوز کیا جائے اگر ہم اس کو مس یوز کریں گے اس کا غلط استعمال کریں گے تو وہ اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہوگی ان بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی کی ہے اور ایک نعمت وقت کی ہے جو وقت ہمارا گزر رہا ہے یہ دن رات کا آنا جانا یہ سورج کا ڈھلنا اور طلوع ہونا اسی کو زندگی کہا جاتا ہے اور زندگی ایک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اب اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم زندگی کا صحیح استعمال کریں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے وقت کا صحیح استعمال کریں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی آیات میں مختلف اوقات کی قسمیں کھائیں جیسے سورہ عصر میں فرمایا والعصر عصر کی قسم تو یہ ایک وقت ہے اور پھر آگے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان خسارے میں تو ایک جامع بات ایک کمپریہنسو بات یہاں پہ بتا دی کہ وقت انسان کو گھاٹے میں ڈال رہا ہے ہر انسان کو یعنی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے آگے پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن بتا دی کہ ہاں اگر تم اس گھاٹے اور خسارے اور نقصان سے نکلنا چاہتے ہو اس لاس سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں چار کام کرنے پڑیں گے تب تم اس سے نکلو گے اور وہ چار کام یہ ہیں کہ الا الذین آمنوا ایمان لانا وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنا وتواصوا بالحق حق بات کی تلقین کرنا اور وتواصوا بالصبر اور صبر کرنا پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر فجر کی قسم دس راتوں کی قسم تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم کو بہت ویلیو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ٹائم کی بہت ویلیو ہے اور ہم بھی ذرا غور کریں تو اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کامیاب اور ناکام انسان کی زندگیوں میں جو فرق ہوتا ہے جو میجر فرق ہے میجر ڈفرنس ہے وہ یہ وقت ہی ہے کہ ایک شخص وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہے تو وہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے ایک شخص وقت کا مس یوز کر رہا ہے تو وہ ناکام لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکسپلین کیا مختلف حدیث میں جیسے ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو اکثر لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے، ایک صحت اور ایک فراغت. تو صحت کا بھی انسان صحیح استعمال نہیں کرتا اور فراغت کا بھی، یہ دونوں اللہ کی نعمتیں. یعنی کہ اگر انسان کے پاس وقت ہے، مصروفیت نہیں ہے، تو وہ اس کو مس یوز کرتا ہے، غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ پانچ نعمتوں کی قدر کرو ان کے چھن جانے سے پہلے، کہ زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، مال کی قدر کرو فقیری سے پہلے، اور فرصت کی قدر کرو مصروفیت سے پہلے. اب یہ پانچ نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ان میں سے اکثر کا تعلق ٹائم سے ہے، وقت سے ہے، وقت کے صحیح استعمال سے ہے. زندگی، جوانی، فرصت، ان تینوں کا تعلق براہ راست ٹائم سے. اور اس چیز کے بارے میں ہمیں تلقین فرمائی کہ یہ ان چیزوں کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ یہ چھن جائے، کیونکہ جب یہ چھن جاتی ہیں تو ہر انسان پچھتاتا ہے. ہر انسان جب موت آتی ہے تو انسان اس چیز کی تمنا کرتا ہے کہ مجھے زندگی دوبارہ دے دی جائے، جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان تمنا کرتا ہے کہ کاش میری وہ جوانی کی قوتیں لوٹیں اور میں ان کو ضائع کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کروں. اور جو شخص مصروف ہو جاتا ہے وہ پھر تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے فرصت کے کچھ اوقات ملے، میں اللہ کی یاد میں بیٹھوں، میں لوگوں کی خدمت کروں. تو ان چیزوں کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے جب یہ انسان کے پاس نہیں ہوتی. لیکن کسی چیز کی قدر کرنا جب وہ ہاتھ سے نکل جائے، اس چیز کی تمنا کرنا جب وہ ہاتھ سے چلی جائے، یہ بے فائدہ ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کی قدر ان چیزوں کے چھننے سے پہلے کر لیں. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے، ہمیں قوتیں دی ہیں، مال دیا ہے، صحت دی ہے، ہمیں فرصت دی ہے. خاص طور پہ گھر میں رہنے والی خواتین، ان کے پاس کئی بار ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کا صحیح یوز کریں. تو اس لیے اس چیز کی اہمیت جاننے کی ضرورت ہے کہ وقت کیسی اہم چیز ہے، یہ کوئی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ایک ایک سیکنڈ جو گھڑی پہ گزر رہا ہے، ایک ایک سانس جو آ جا رہا ہے، اس کی ایک قیمت، ہم نے اس کی قیمت نہیں لگائی یہ ایک اور بات ہے. لیکن ایک مرنے والے شخص سے پوچھو کہ کیا تمہیں چند لمحے دے دیں جس میں تم چند بار اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دو، تو وہ کہے گا مجھ سے سب کچھ لے لو، مجھے وہ چند لمحے دے دو. اس کا مطلب ہے کہ وقت کی کچھ اہمیت ہے، کچھ ویلیو ہے، ہم نے اس کو بے قدر قیمت بنا دیا، اس کو ضائع کر دیا. لیکن جنہوں نے اس کی قیمت جانی انہوں نے اس کو پریشس بنایا. ہمارے اکابرین وقت کی قدر کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اہل اللہ کی صحبت میں جا کے، اللہ والوں کی صحبت میں جا کے دو باتیں سیکھیں جنہوں نے مجھے بہت فائدہ دیا. ایک یہ کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گی. مطلب یہ کہ اگر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو وہ نقصان دے جائے گا. یعنی کہ اس میں کوئی تیسری آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہم وقت کو یوزفل نہیں بنا رہے تو ہم اس کو مس یوز کر رہے ہیں اور وہ ہمارا پچھتاوا بنے گا. اور دوسری یہ بات فرمائی کہ اگر اپنے نفس کو حق بات میں مشغول نہ کرو گے تو وہ باطل میں مشغول ہو. یا انسان خیر میں لگتا ہے یا شر میں لگتا ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو خیر میں مصروف نہ کیا تو وہ شر میں مصروف ہوگا اور اس کا نفس شر کی طرف چلا جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ انسان ہر وقت کسی اچھی سوچ, کسی اچھی بات, کسی اچھی محفل کی تلاش میں رہے. ادروائز وہ کسی بری محفل میں پھنسے گا, کسی بری سوچ کا شکار ہو جائے گا. ابن ابو قیس رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں, تو انہیں کسی نے یہ دعوت دی, آپشن دی کہ آپ ہر وقت مصروف رہتے ہیں, ہم سے کچھ باتیں کر لیں, کچھ فارغ وقت آپ کے پاس ہو تو ہم تھوڑا اس کو باتوں میں صرف کر دیں, غیر ضروری باتوں میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تم ایسا کرو کہ سورج کو تھام لو اور اسے غروب نہ ہونے دو تو میں تم سے باتیں کرنے کے لیے تیار. یعنی کہ لوگوں کو, جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے, ان کو ٹائم کی ویلیو کا اندازہ کرنے کی دعوت دی کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا ہے, زندگی اس لیے نہیں دی کہ اس کو بے فضول انسان باتوں میں ضائع کر دے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں, تو جب وہ موت کے وقت یعنی مرض الموت میں تھے, ان کو وہ بیماری لاحق ہوئی جس میں ان کی وفات ہوئی, تو اس وقت ان کی عیادت کے لیے کچھ لوگ آئے. تو ان عیادت کرنے والوں سے انہوں نے پوچھا, کہ وہ بھی علماء تھے, تو پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو حج میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں, یہ بیٹھ کے مارنا افضل ہے سواری پر یا چلتے ہوئے پیدل اس کو مارنا افضل ہے؟ تو کچھ نے رائے دی کہ پیدل مارنا افضل ہے, کچھ نے رائے دی نہیں سواری پہ بیٹھ کے مارنا افضل ہے. تو انہوں نے کہا, دونوں کو کہا کہ آپ نے صحیح نہیں کہا میرے مطابق. تو انہوں نے کہا پھر آپ جواب دیں. تو انہوں نے کہا کہ جن شیاطین کو کنکر مار کے بعد میں دعا مانگنا سنت ہے, ان کو پیدل مارنا افضل ہے, اور جس شیطان یعنی آخری شیطان کو کنکریاں مار کے دعا مانگنا سنت نہیں ہے تو اس کو سوار ہو کے مارنا افضل. بتلانے والی بات یہ ہے کہ اسی دوران عصر کی نماز کا وقت ہوا, تو سب نے کہا چلیں عصر کی نماز پڑھتے ہیں. تو وہ مڑے ہی تھے کہ پیچھے ان کی روح پرواز کر گئی. کہنے کی بات یہ یا سمجھنے کی بات یہ, نوٹیبل بات یہ ہے کہ اس وقت میں بھی ان کی سوچ, ان کی فکر ساری کی ساری اس چیز میں لگی ہوئی تھی کہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے, یعنی علم کا حاصل کرنا, علم کا پھیلانا, اپنی اصلاح کرنا, دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا, اسی کی سوچ کے گرد ان کی ساری زندگی لگتی تھی. وہ اس حال میں بھی یہ نہیں سوچے تھے کہ میں اس وقت بیمار ہوں, نہ جانے میری زندگی ہے یا نہیں ہے, مجھے کتنا وقت ملے گا, نہیں, انہیں وہی سوچ ان کا سوار تھی. تو یہ ہوتا ہے ٹائم کو ویلیوبل بنانا. حافظ زہبی رحمۃ اللہ نے, یہ بھی محدث تھے, تو یہ حدیث کی کتابوں میں مصروف رہتے تھے, اس کے مطالعے میں, حتیٰ کہ اتنے بزی ہوتے تھے اس تعلیم میں کہ کئی بار وہ کھانا بھی نہ کھاتے, یعنی انہیں کھانے کی بھی ہوش نہ ہوتی, کھانے کا وقت ہو گیا ہے. تو ان کی بہن تھی, وہ ان کے لیے کھانا لے کے آتی. تو جب کھانا لے کے آتی اور پاس رکھ جاتی ہیں اور کچھ دیر بعد انہیں آبزرو کرتی, تو وہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا, وہ انہیں ریمائنڈ کراتی کہ کھانا کھا لیں. وہ کہتے اچھا کھاتا ہوں, پھر کتابوں میں مصروف ہو جاتے, حتیٰ کہ وقت لیٹ ہو جاتا. تو پھر ان کی بہن نے ان کو آفر کی, کہتا کریں آپ کو فرصت نہیں مل رہی تو میں آپ کو کھانا کھلا دیتی ہوں, لقمے بنا کے آپ کے منہ میں ڈال دیتی ہوں, آپ مطالعے میں مصروف ہیں. وہ اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے اور اس طرح سے کھانا کھاتے. یعنی کہ اتنا ویلیو دینا ٹائم, اتنا ویلیبل بنا دینا. امام راضی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت پر جو کھانے میں لگ جاتا ہے، کہ انسان کی کچھ ضروریات ہیں جن کو پورا کرنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، وہ اس پہ بھی افسوس کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ضروریات اگر نہ ہوتی تو یہ وقت بھی ہم اللہ کے لیے وقت کرتے، اللہ کی بات کہنے اور سننے میں اس کو وقت کرتے، اس کو قیمتی بناتے۔ اسی طرح فضائل اعمال میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ خشک ستو کھاتے تھے، تو کسی نے ان کو آفر کی کہ آپ خشک ستو کیوں کھاتے ہیں، اس کو بھگونے میں کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا، کیا آپ اس کو ڈرائی کھا لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بغیر سوچے سمجھے یہ عمل نہیں کر رہا، بلکہ میں نے اس چیز کو کیلکولیٹ کیا ہے، اور وہ کیلکولیٹ یہ کیا ہے کہ اگر میں ستو ڈبو کے کھاؤں، پانی میں بھگو کے کھاؤں، اور ان کمپیریزن اگر اسے میں خشک کھا لوں، تو اس دونوں میں جو ٹائم ڈفرنس ہے اس میں میں 70 بار سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتا ہوں۔ تو میں نے اس چیز کو آپ کیا کہ میں ستو خشک کھا لوں، کیوں مقصد تو بھوک کو مٹانا ہے، تو وہ خشک ستو سے اس کو بھوک ختم کر لوں، اور اس ٹائم کو میں یوز کروں اس میں 70 بار سبحان اللہ زیادہ کہہ کے اس وقت کو قیمتی بنا لوں۔ تو اتنا ان کے نزدیک یہ ٹائم ویلیوبل تھا۔ آخر کیا فرق ہے ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں؟ اصل جو فرق ہے وہ یہ کہ انہوں نے زندگی کی مقصد کو پہچانا تھا۔ ایک اور محدث یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو احادیث یاد بھی تھیں اور لکھی بھی تھیں ان کے پاس، تو ایک اور محدث ان کے پاس آئے، اور محدثین ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں کہ حدیث کا علم بڑھے ان کے پاس، تو انہوں نے دروازے پہ آ کے انہیں کہا کہ میں آپ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ حدیث جو آپ پوچھنے آئے ہیں مجھے یاد بھی ہے، لکھی بھی ہوئی ہے، آپ ایسا کریں ویٹ کریں، میں اندر سے وہ لکھا ہوا مواد لے آتا ہوں، اس میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے سنا دیں اور پھر اس کو لے آئیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس حدیث پاک کو لینے جائیں اندر سے اس کتاب کو، تو اس دوران میری وفات ہو جائے، اگر میری نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی وفات ہو جائے، تو اگر ہم میں سے ایک بھی فوت ہو گیا تو اس حدیث پاک کو میں سننے سے محروم رہوں گا، تو آپ پہلے مجھے سنا دیں اور پھر وہ کتاب لیں۔ ایک ایک سانس کو وہ اہم جانتے تھے۔ امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے 358,000 صفحے اپنی زندگی میں لکھے، پیجز لکھے تقریباً۔ تو جب کیلکولیٹ کیا گیا تو ڈیلی جتنی ان کی لائف تھی، ڈیلی 18 پیجز بنتے ہیں جو انہوں نے لکھے، اور اگر زندگی کے پہلے 15 سال بھی نکال دیے جائیں کہ جو کہ جس نے علم حاصل کیا جاتا ہے، تو تقریباً 40 پیجز بنتے ہیں جو پر ڈے انہوں نے لکھے۔ تو آبویسلی ٹائم ان کے پاس 24 آورز ہی تھا، اور ایسی بھی بات نہیں کہ انہوں نے دنیا میں اور کوئی کام نہیں کیا، ضروریات زندگی ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی، ان کے پاس بھی مجبوریاں تھیں، انہوں نے بھی ازدواجی زندگی گزاری، ان کے بھی بیوی بچے تھے، لیکن انہوں نے ٹائم کا صحیح یوز کیا۔ اور آج تو بہت سہولت ہے اگر کوئی لکھنے بیٹھے کسی مضمون کو، لیکن اس دور میں سہولیات بھی کم تھی، اس کے باوجود اتنے پیجز لکھ گئے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اتنے پیجز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک مشکل سے کوئی شخص ملے گا کہ جو اتنے پیجز روزانہ پڑھتا ہو کسی کتاب کے۔ اور وہ لکھ کے چلے گئے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ایک اور مشہور عالم ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا اور 2,000 کتابیں لکھی, اور ان کا معمول یہ تھا, ان کی روٹین یہ تھی کہ جب وہ کتاب لکھ رہے ہوتے تھے تو ان کے دور میں پین ایسے نہیں ہوتے تھے کہ انک والے, بلکہ اس کو انک کے اندر ڈبو کے لکھنا پڑتا تھا. اس قلم کی بھی, اس پین کی بھی مدت ہوتی تھی جس کے بعد وہ پین ڈسکارڈ کرنا پڑتا تھا اور دوسرا پین لینا پڑتا تھا. تو یہ جو پین کو چینج کرنے کا وقت ہوتا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خود کہتے تھے کہ اس وقت میں چونکہ میں لکھنا بند کر دیتا ہوں تو اس وقت کو میں یوٹیلائز کرتا ہوں اللہ کے ذکر میں, یعنی کہ ادھر میں پین چینج کر رہا ہوتا ہوں, اس کی انک بھر رہا ہوتا ہوں, اور ادھر میری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے کہ زندگی اور کسی چیز کا نام نہیں ہے, زندگی انہی سیکنڈز کا آگے جانے کا نام ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص پوچھے آپ کی زندگی کا ایم کیا ہے تو آگے سے کوئی نہ بھی انسان آنسر کرتا ہے میری زندگی کا ایم یہ ہے, میری زندگی کا ایم یہ ہے, میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں, میں یہ اچیو کرنا چاہتی ہوں. تو لیکن اس کے لیے آپ پلاننگ کیا کر رہے ہیں, کس طرح اس کو اچیو کرنا ہے, تو اس میں کئی بار آنسر ہوتا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, یعنی کرنا ہے لیکن ابھی پلاننگ کوئی نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اور زندگی ملے گی کہ جس میں وہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص پوچھے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کوئی کہے کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں, کوئی کہے کہ جی میں قرآن کا حافظ بننا چاہتا ہوں مجھے شوق ہے, کوئی کہے کہ میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں, کوئی کہے کہ میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں, تو دین کے مختلف شعبے ہیں, ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے, ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, ضرورت ہوتی ہے. تو پھر سوال کیا جائے اس کے لیے کیا پلاننگ ہے, کیسے ان چیزوں کو اچیو کرنا ہے یا کب کرنا ہے, تو کئی بار انسان کہتا ہے کہ انشاءاللہ کروں گا, بعد میں کروں گا. تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے بھی زندگی بہت پڑی ہے یا شاید کوئی اور زندگی ملنے والی ہے جس میں یہ چیزیں اچیو ہوں گی. نہیں, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس میں یہ سارے ایمز اور آبجیکٹو اچیو کرنے, اور ہمارا پرائم ٹائم اور پیک ٹائم جوانی کا ہوتا ہے کہ جن میں ان ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہوتا ہے, ان کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. تو نوجوان یہ نہ سمجھے کہ جی ابھی میری بہت زندگی پڑی ہے, میں کر لوں گا کبھی یا کر لوں گی کبھی. نہیں, وہی تو ایج ہے کہ انسان کی قوتیں اپنی پیک پہ ہوتی ہیں, وہ بڑے بڑے ٹارگٹس اچیو کر سکتا ہے, وہ 20-20 گھنٹے کام کر سکتا ہے. وہی تو ٹائم ہے اس کو ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرنے کا. ایک شخص نے کتاب لکھی اور اس میں ایک جملہ لکھا جو کہ مشہور ہوا, حالانکہ جملہ بہت سادہ ہے. اس نے لکھا کہ سڈنلی آئی ریئلائز دی ڈیز کمنگ اینڈ گوئنگ آر مائی لائف, کہ اس نے لکھا کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہ جو دن آ جا رہے ہیں یہی میری زندگی ہے. میں ہر روز کہتا ہوں کہ یہ چیز کل کر لوں گا, اگلے مہینے کر لوں گا, اگلے سال کر لوں گا. رمضان آتا ہے, انسان بڑی پلان کرتا ہے کہ قرآن ختم کرنا ہے, ایک بار اس کو ختم کرنا ہے, دو بار ختم کرنا ہے, لیکن رمضان گزر جاتا ہے, کہتا ہے اگلے رمضان میں کروں گا. اگلا رمضان آتا ہے, وہ بھی مصروفیت کی نظر ہو جاتا ہے, کسی اور کام کی نظر ہو جاتا ہے, کہتا ہے اگلے سال کروں گا. زندگی کے سالہ سال گزر جاتے ہیں. ایکچوئل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پلان صحیح نہیں کیا, ٹائم کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر رہا. ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم کے دادا پیر ہیں، بلکہ پر دادا پیر ہیں. تو وہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو کھیتی باڑی کے دوران کہتے ہیں کہ روزانہ جب کھیتی باڑی کا وقت ہوتا ہے میں فصلوں میں جاتا ہوں تو 80,000 ٹائمز میں لفظ اللہ کی ضرب اپنے قلب پہ لگاتا ہوں. دیکھیں کام وہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کام کے اندر یہ سوچا کہ اس کو کیسے اور میں میکسیمائز کر سکتا ہوں اس کی یوٹیلائزیشن کو، تو انہوں نے اس طریقے کو نکال لیا، اس کو صحیح یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی. تو یہ واقعات ہماری اسلاف کی زندگی میں بھرے ہوئے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے اسلاف تھے جن کے آج ہم نام پڑھتے ہیں، جن کے ہم نام لیتے ہیں، جن کی نسبت پہ ہم فخر کرتے ہیں، جس کی نسبت پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، وہ ان سب کی زندگی اسی چیز سے بھری ہوئی. تو اس لیے ہمیں یہ انالیسس کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا وقت کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، کہاں پہ صرف ہو رہا ہے. یہ زندگی ایک برف کی طرح ہے، یہ ٹائم ایک برف کی طرح ہے جو پگھلتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جیسے برف پگھلتی ہے کوئی روک نہیں سکتا، باہر پڑی ہو کوئی روک نہیں سکتا. بلکہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے جو زندگی بدلنے کی توفیق ملی، ہدایت ملی، وہ ایک برف والے سے مل گئی. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے، تو کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ گرمی کے دن تھے تو ایک برف والا بیٹھتا تھا ہمارے محلے میں، تو روز اس کی بہت بکری ہوتی. تو ایک دن ہوا ایسے کہ بارش کا موسم بنا، موسم بہتر ہو گیا، ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو گئی، تو اس سے لوگوں نے اس سے برف نہ خریدی. تو میں گزر رہا تھا تو میں نے اس کی حالت دیکھی کہ وہ برف لے کے بیٹھا ہے اور برف اس کی آنکھوں کے سامنے پگھلتی جا رہی ہے اور کوئی شخص کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا. تو آخر کار اس نے کہا کہ اس شخص پہ رحم کہو کھاؤ کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. تو اسی طرح ہماری زندگی کا سرمایہ یہ وقت ہی ہے اور وہ ہم سب کا پگھل رہا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس بگڑتی ہوئی برف کو صحیح استعمال کر لیں، اس سے ہم یوز کر کے کسی چیز کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، صحیح استعمال کر سکتے ہیں. ورنہ وہ اگر اس کو یوز نہیں کریں گے تو وہ ایسے ہی پانی پر بن کے بہہ جائے گا. یہ دنیا ایک امتحان کا ہے، ہم ایک ایگزامینیشن روم کے اندر ہیں، ہمیں ایک امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو اب ہم خود سوچیں کہ ہم دنیا کے اندر کتنے ایگزامز دے چکے ہیں، اپنی پروفیشنل لائف کے، اپنی علمی زندگی کے کتنے امتحان دے چکے. اب اسی کا انالیسس کر لیں. ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں ہو اور اس ایگزامینیشن ہال کے اندر اس کو جب پیپر دے دیا جاتا ہے اور وہ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کے اندر پیپر کرنا ہوتا ہے، اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. اسے یہ آفر کرے کہ آپ پانی پی لیں، وہ ریفیوز کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ ڈسٹرب نہ کریں. کوئی اسے آفر کرے کہ آپ یہ ریفریشمنٹ لے لیں، وہ کہے کہ مجھے اس آفر کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. یعنی کہ وہ اس وقت دائیں بائیں بھی دیکھنا اس کو گوارا نہیں ہوتا، وہ ہر آفر کو ریجیکٹ کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ وہ وقت وہ سمجھتا ہے کہ میں نے قیمتی بنانا ہے. اس وقت میں جو میں پرفارم کر گیا وہ آگے میرے کام آئے گا، تو وہاں پہ وہ ٹائم کو کچھ ویلیو دیتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ زندگی بھی ایک امتحان ہے اور ہم ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر ہیں، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے اور یہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ہمیں دیے, اور یہ حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں یہ کوشچنس کی طرح ہیں, اور ہم نے ان کوشچنس کو آنسر کرنا ہے اس قرآن و حدیث کے مطابق, تو تب ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم کن سرکمسٹانسز کے اندر ہیں, پھر ہمیں زندگی کی ایکچوئل حقیقت کا پتہ چلے گا. اس ایگزامپل کو ایکچولی امپلیمنٹ کریں, یہ حقیقت ہے کہ یہ زندگی ایک ٹائم پیریڈ ہے جو کہ پیدائش سے موت تک ہے, اور ایگزامینیشن ہال یہ دنیا ہے, اور ایگزام کے کوشچنز کیا ہیں وہ اللہ کے احکام اور جو حالات ہم پہ آتے ہیں کہ کبھی اچھے حالات اور کبھی برے حالات, ہم اچھے حالات پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں یا نہیں یہ ہم پہ کوشچن آ رہے ہیں, ہم برے حالات پہ ایڈورس سرکمسٹانسز پہ صبر کرتے ہیں یا نہیں یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے, اور حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو اور دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا, تو ہمیں کوشچنز کو آنسر کرنے کا ٹائم ہے. تو جن لوگوں نے زندگی کو قیمتی بنایا انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا, یہ ایک معمولی سی بات ہے, ایک سمپل سی بات ہے, لیکن اس کو کئی بار سمجھنا بہت مشکل لگتا ہے, زندگی گزر جاتی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. کئی بار انسان بڑھاپے میں جا کے یہ بات سمجھتا ہے کہ زندگی کی کیا قدر و قیمت تھی جو میں گزار آیا, جب وہ چاہتا ہے کہ اب میں اللہ کے سامنے جھکوں اور اسے اس میں جھکنے کی سخت نہیں ہوتی, جب وہ چاہتا ہے کہ میں حرم میں ہوں اور سارا دن طواف کروں لیکن اس پہ طواف کرنے کی سخت نہیں ہوتی, اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا ٹائم پیریڈ تھا, وہ کیا قوتیں تھیں میرے پاس کہ جب میں کیا کچھ کر سکتا تھا اللہ کے لیے, اپنی زندگی کو قیمتی بنا سکتا تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ جب لوگ زندگی کو ضائع کر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کی ایک تمنا ہوگی, اور وہ کیا کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, مفہوم کہ ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے کہ ہم اچھے عمل کریں گے ویسے نہیں کریں گے جیسے ہم کر کے آئے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہم کو جواب آئے گا کہ اول ہم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما تذکر وجاءکم النذیر, کہ مفہوم کہ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ تم نصیحت حاصل کر لیتے اس میں, اور تمہیں تمہارے پاس خبردار کرنے والے بھی آئے تھے. تو انبیاء آ کے بھی یہی خبردار کرتے ہیں کہ زندگی کی قدر کر لو, یہ ایک بار ملی ہے بار بار نہیں ملے گی, ان سانسوں کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ یہ تھم جائیں, ان قوتوں کی قدر کر لو جو اللہ نے تم کو دی ہیں اس سے پہلے کہ یہ چھن جائیں, یہ امانتیں تمہیں دی گئی ہیں ان کی قدر کرو اور اس سے اللہ کی قرب کو تلاش کرو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات وضاحت کے ساتھ بتا دی کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ, کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے کہ جو کہ بے فائدہ اور یوزلیس ہو. تو یہ بات واضح طور پہ بتا دی کہ یوزلیس چیزوں کو چھوڑنا یہ اسلام کی خوبی ہے. تو آج کا میسج یہ کہ ہم اپنا انالیسس کریں, ہم یہ دیکھیں کہ ہم وقت کو کہاں یوز کر رہے ہیں. اس کے مختلف انداز ہیں اس انالیسس کے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کو دیکھیں کہ میرے یہ گولز ہیں, یعنی کہ پہلے گولز کو ڈیٹرمن کریں, وہ دین کے بھی ہوں وہ دنیا کے بھی ہوں. فار ایگزامپل رمضان المبارک کا گول ہو کہ قرآن پاک کتنی بار میں نے ختم کرنا ہے, اگر کوئی زندگی میں قضا نمازیں ہیں تو وہ پوری کرنی ہے, نوافل پڑھنے ہیں, اب ان کو اچیو کرنے کے لیے پھر اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کرے کہ میں کیسے ان چیزوں کو اچیو کروں گا. یہ ساری جو بات کی جا رہی ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں دنیا سے کٹ آف ہونا ہے. بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے. تو ٹائم ٹیبل بنائے, اپنا اسکیڈول ڈٹرمن کرے کہ یہ وقت لوگوں سے ملنے کا ہے, یہ وقت گھر کی صفائی کا ہے, یہ وقت کچن کو دینے کا ہے, یہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت کا ہے. اپنے ٹائم کو صحیح مینج کرے اور اس کے بعد اگر دل میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں یہ کام کر لیں گے تو سمجھ جائے کہ یہ میرے نفس کی شرارت ہے یا یہ شیطان کا وسوسہ اور بہکاوا ہے. کیونکہ شیطان مومن کو یہ نہیں کہتا نہ کرو, بلکہ شیطان مومن سے یہ کہتا ہے یہ کل کر لینا, پوسٹ پون کراتا ہے. گناہ ہو گیا توبہ کرنی ہے, چلو کل کر لینا, یہ نیکی کرنی ہے کل کر لیں گے, وہ پوسٹ پون کراتا ہے ایک مومن سے. وہ یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو کیونکہ اسے پتا ہے یہ اس چیز پہ نہیں مانے گا کہ نہ کرو, ہاں پوسٹ پون کرنے میں مان جائے گا. تو یہ کل پہ ڈالنے والی عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور وہ کیسے بدلتی ہے کہ اپنے کام کو پرائیورٹائز کیا جائے کہ کیا چیز میں نے پرائیورٹی پہ رکھنا ہے اور کیا چیز وہ ہے کہ جو کہ پرائیورٹی کے حساب سے کم اہمیت رکھتی ہے. تو پرائیورٹی میں آبویسلی فرائض واجبات اور گھر کے ضروری کام یہ پرائیورٹی میں اوپر ہوں گے, یا کوئی طالب علم ہے تو ان کا حصول اس کی پرائیورٹی میں اوپر ہوگا. جو لوگ دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں آبویسلی گرف اور تعلیم وغیرہ پرائیورٹی میں اوپر ہوں گے. کچھ کام ایسے ہوں گے جو پرائیورٹی کے حساب سے کم اہمیت کے حامل ہوں گے, تو ان کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو کام کو پرائیورٹائز کرنا بھی ایک وقت کا صحیح استعمال ہے, کیونکہ کئی بار انسان ہر کام نہیں کر سکتا ایک دن, تو پھر پرائیورٹائز کر کے اہم ترین کاموں کو کرے اور دین کو اور علم کو ہمیشہ پرائیورٹی میں اوپر رکھے, اور جو جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے. مثال کے طور پہ فون کالز پہ وقت کا ضائع کرنا, حد سے زیادہ لمبی گفتگو کرنا, اسی طرح محفلوں میں حد سے زیادہ لمبے وقت بیٹھنا, دعوتوں میں جانا تو وہاں پہ وقت کو ضائع کرنا, انٹرنیٹ پہ بیٹھنا تو وہاں پہ وقت کو ضائع کرنا, فیس بک پہ بیٹھے رہنا, اسی طرح میسجز کرتے رہنا, تو یہ سارے وہ ذرائع ہیں جس سے وقت ضائع ہوتا ہے. تو ان میں سے ہم اوقات کو نکال کے اللہ کے لیے صرف کر سکتے ہیں یا ان کاموں کے لیے صرف کر سکتے ہیں جو ابھی تک ہم کل پہ ڈال رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم اگر 10-10-20 منٹ بھی ہر جگہ سے نکالیں تو وہ کئی گھنٹے بن جائیں گے, اور کئی گھنٹوں میں ہم کئی کام کر سکتے ہیں. تو یہ ٹائم کی یوٹیلائزیشن ایک پورا فن ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ بات سمجھ جائے کہ اگر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کام کل کر لوں گا یا کر لوں گی, تو سمجھ جائے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے, اس کو فوراً کرے. ایک بزرگ کے بارے میں تو یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے واش روم گئے تو واش روم کے اندر سے اپنے خادم کو کہا کہ فلان چیز صدقہ کر دو. وہ خادم بھی حیران, خیر باہر آنے پہ اس نے پوچھا کہ آپ نے باہر آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا, باہر آ کے کہہ دیتے. کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں یہ صدقہ کر دیا جائے, تو میں مجھے زندگی کی کوئی امید نہیں تھی کہ میں زندہ رہوں گا باہر آنے تک, میں نے اسی وقت اس نیکی کے خیال کو عملی صورت دے دی. تو وہ سمجھ گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مفہوم ہے کہ جب میں ایک طرف نماز میں سلام پھیرتا ہوں مجھے کوئی یقین نہیں ہوتا میں دوسری طرف سلام پھیروں گا یا نہیں. تو جس کی یہ حالت ہو تو آبویسلی وہ ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے تھے کہ تم سانسوں کا مجموعہ ہو, یعنی کہ انسان کیا ہے, سانسوں کا مجموعہ ہے, یوں سمجھے. اور یہ سمجھے کہ جب ایک سانس باہر چلی گئی تو وہ اتنا کم ہو گیا, حتیٰ کہ جب اس کی آخری سانس جائے گی وہ بالکل ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے ہر بزرگ نے, ہر اللہ والے نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز اپنے ذہن میں سوچی ہوتی تھی جس سے وہ ٹائم کو ویلیو دیتے تھے, اس کی قدر کرتے تھے, اور جب قدر آتی ہے تو اس کو ویلیوبل وہ بناتے تھے. تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم زندگی کو قیمتی بنائیں, وقت کو قیمتی بنائیں, گھر کے کام کاج بھی کریں, لیکن ساتھ ساتھ اس گھر کے کام کاج کے ساتھ ہم آخرت کے لیے بھی توشہ تیار کر لیں. ہم جس طرح گھر کی صفائی کے لیے وقت نکالتے ہیں تو ہم اپنے قلب کی صفائی کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں, اس کو بھی اللہ کے غیر سے پاک کریں. کئی بار جب یہ پوچھا جاتا ہے متعلقین سے کہ ذکر کتنا کیا, اللہ کی یاد میں کتنا بیٹھے, تو آگے سے جواب آتا ہے کہ وقت ہی نہیں ملا. تو جب زندگی کی ترتیب دیکھی جاتی ہے تو کتنی جگہوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں میرے پاس 5-10 منٹ بھی نہیں نکلے اللہ کی یاد میں بیٹھنے کے لیے. تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے. ایک شخص 5-10 منٹ 15 منٹ بھی اللہ کی یاد میں بیٹھ جائے تو وہ چند کچھ عرصے میں اس کا دل کیسے اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے, اس چیز کو, اس شخص کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. تو یہ سستی اور کاہلی کو دور کرنا یہ بھی تزکیہ کی محنت کا ایک حصہ ہے. تزکیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا, اپنے آپ کو صاف کرنا. تو سستی کاہلی یہ بھی ایک باطنی بیماری, اس سے بھی اپنی جان چھڑانی پڑتی ہے. تو اللہ کے ذکر کی کثرت یہ اس بیماری سے بھی انسان کی جان چھڑاتی ہے. تو 6 معمولات ہمارے سلسلے میں بتائے جاتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے اتنا کرم اور اتنی مہربانی فرمائی کہ ہم کمزوروں کو, جن کے پاس یہ بہانہ, یہ عذر بہت عام ہے کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے, ان کے لیے ایسی معمول ترتیب دے دیا کہ وہ یہ بھی نہ کہہ سکے میرے پاس وقت نہیں ہے. اتنے سمپل ترتیب, وہ کیا کہ استغفار کی تسبیح صبح اور شام, درود پاک کی تسبیح صبح اور شام, قرآن پاک کی تلاوت, ایک سپارہ نہیں تو آدھا سپارہ یا جتنا ہو سکے, ہر وقت اللہ کی یاد میں بیٹھے رہنا یا اللہ کو یاد کرتے رہنا. انسان یا خواتین کچن میں ہو, اس کے کاموں میں لگا ہوا ہے تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا, اور اس کی برکت کھانے میں جاتی ہے اور کھانے والوں میں وہ ذکر کی برکت ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کھانا پکاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر میں انسان ہے, یا زبانی ذکر میں یا قلبی ذکر میں, کہ دل اللہ کی یاد میں ڈوبا رہے. اور گھر کے دوسرے کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے ساتھ ہیں. اور 5ویں چیز, پھر کچھ وقت فارغ کر کے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ فوکس کر کے اللہ کو یاد کرنا, یعنی کہ اپنے قلب پہ, جو سینے میں بائیں جانے میں جو روحانی قلب ہے اسے فوکس کرنا, اور یہ سوچنا کہ وہ اللہ کو یاد کر رہے, اللہ اللہ کہہ رہے. تو اس سے قلب منور ہو جاتا ہے, اس سے روحانی بیماری, سستی, کاہلی اور دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے اور اللہ کی محبت آتی ہے. اور 6ویں چیز کہ اپنے شیخ سے رابطہ رکھنا, جس سے اصلاحی تعلق ہے اس سے رابطے میں رہنا. بزرگوں کی دعائیں, ان کی صحبت, ان کی کمپنی, یہ بھی وقت کی قدر اور قیمت انسان کے اندر لے کے آتی ہے اور اس کی زندگی قیمتی بنتی ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بڑے تو اسی 24 آورز میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور زندگی میں کیا کیا اچیو کر چکے ہیں, تو تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ مختصر سے اعمال, یعنی کہ جب کندھے بیٹھے ہیں تو یہ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ میکسیمم لیتے ہیں, اتنے مختصر سے اعمال اس کو ایسی روحانی ترقی دیتے ہیں, ایسے پیوریفائی کر دیتے ہیں کہ اس کا کام ہاتھ تو کام کاج میں ہوتے ہیں، قلب اللہ سے واصل ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک بلڈ پریشر کی گولی ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنے بڑے مسئلے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیتی ہے. تو اسی طرح ہمارے سلسلے کے معمولات اتنے مختصر سے ہیں لیکن وہ اتنی بڑی نعمت انسان کو دے دیتے ہیں اگر کوئی انسان اس کو باقاعدگی سے کرے اور مستقل مزاجی سے کرے، کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت اس کو دے دیتے، اللہ کی غیب کی محبت سے، نفسانی محبتوں سے اس کی جان چھڑا دیتے. کہ جس کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، وہ اللہ کی محبت ایسی بستی ہے کہ قلب سے وہ ساری غیر کی محبتیں نکل جاتی ہیں اور جائز محبتیں دل میں سما جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت وقت کی صحیح قدر و قیمت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے اور ہمیں آخرت میں اور دنیا میں کامیاب لوگوں میں شامل کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے چند کلمات پڑھوں گا، تو آپ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے گا. توبہ بار بار کرنا، اور خاص کر اس مہینے میں جب نیکیاں 70 سے ملٹی پلائی کر دی جاتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. توبہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے. تو جب میں کہوں ساتھ پڑھنے کو تو ساتھ پڑھ لیجئے گا الفاظ: الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. اب ساتھ پڑھیے گا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. مراقبہ قلبی ذکر کو کہتے ہیں، کہ جیسے بھی بات ہوئی کہ تھوڑی دیر دن میں 10-15 منٹ فوکسڈ قلبی ذکر کر لیں. ایک تو ہے چلتے پھرتے اللہ کی یاد قلب میں، اور ایک ہے بیٹھ کے تھوڑی دیر متوجہ رہنا اپنے قلب کی طرف. اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس سے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میرا قلب اللہ 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 کہہ رہا ہے، اللہ کا ذاتی نام لے رہا ہے، اور میں سن رہی ہوں یا سن رہا ہوں. تو اس میں نہ زبان سے کچھ کرنا ہے نہ سانس سے کچھ کرنا ہے، بس ایک خیال ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسا انسان گمان کرتا ہے ویسے اس کے ساتھ معاملہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو خیال لے کے بیٹھتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو جاری کر دیتے ہیں، اور اس کے قلب کو میں محبت اپنی بھر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کو یاد کرو. تو اللہ کا نام ذاتی نام اللہ ہے، تو اس کو یاد کیا جاتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا: وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اس کی یاد میں بیٹھ جاؤ. تو یہ انہی آیات کا عملی نمونہ ہے. تو تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سب کو جھکا لیں، اپنا سارا فوکس سنی کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں. تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے ہمیں زندگی بھر نعمتوں سے نوازا. یا اللہ پاک سر سے پاؤں تک آپ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ پاک جب سے آنکھ کھولی یا اللہ پاک آج تک یا اللہ پاک آپ کی نعمتوں سے ہم سرفراز ہوتے رہے, نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک لیکن کسی نعمت کا ہم صحیح حق ادا نہ کر سکے. آنکھ دی تو یا اللہ پاک اس کا غلط استعمال کیا, زبان دیا تو یا اللہ اس سے لوگوں کے دل دکھائے, لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتے پھرتے رہے. یا اللہ پاک کان دیے تو ان کا غلط استعمال. یا اللہ پاک یہ قلب آپ نے دیا تو اس میں تیرے غیر کی محبتوں کو بساتے رہے. یا اللہ پاک آپ نے جوانی دی تو اس میں یا اللہ پاک آپ سے غافل رہے. یا اللہ پاک آپ نے مال دیا تو یا اللہ پاک مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے. یا اللہ پاک آپ نے اولاد دی تو یا اللہ پاک ان کی دینی تربیت ہم نے نا صحیح طور پہ کی. یا اللہ پاک جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے, زندگی کا ایک لمبا حصہ گزر گیا لیکن زندگی کا استعمال ہمیں نہ آیا. یا اللہ پاک وقت ہمارے پاس اب وقت ہم آپ نے دیا, یا اللہ پاک وقت کا صحیح استعمال ہم نے نہ سیکھا. یا اللہ پاک جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس تو شک لیل ہے. یا اللہ پاک زندگی ایک بار ملی ہے پھر نہیں ملے گی. یا اللہ پاک آگے سخت مراحل ہیں لیکن یا اللہ پاک ہمارا توشہ قلیل ہے. یا اللہ ہمارے پاس زیادہ سفر کم ہے, یا اللہ سفر کا سامان کم ہے. یا اللہ پاک اب اس وقت یا اللہ پاک شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں. یا اللہ پاک شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں, تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک جو نعمتوں کی ناقدری کی اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک نعمتوں کا غلط استعمال کیا اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک زندگی کو ضائع کیا اس جرم کو معاف فرما دے, جوانی کو ضائع کیا اس جرم کو معاف فرما دے, مال کو ضائع کیا اس جرم کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے خسارے کو, زندگی کے خسارے کو نفع میں بدل دے. یا اللہ پاک تیری رحمت کو دیکھ کے ہم تیرے سامنے اونچی صدا لگاتے ہیں, بڑی بات مانگتے ہیں, اور وہ یہ کہ یا اللہ پاک اس زندگی کے خسارے کو نفع میں بدل دے. ہمارے جو دن ضائع ہو چکے, جو گزر چکے, اب یا اللہ پاک آنے والی زندگی میں ایسی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما, ایسی محنت کرنے کی یا اللہ پاک ہمیں موقع دے کہ یا اللہ پاک ہم اس جو وقت ضائع ہو گیا اس کو یا اللہ پاک اس کے یا اللہ پاک نقصان کو پورا کر سکیں. یا اللہ پاک آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا, آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ پاک اگر ہم اسی طرح سستی کا شکار رہے, کاہلی کا شکار رہے تو زندگی ضائع کر بیٹھیں گے اور پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا. پھر یہی الفاظ یا اللہ پاک ہماری زبان پہ ہو سکتے ہیں کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے. اللہ پاک اس محرومی سے, اس پچھتاوے سے ہمیں بچا لے. یا اللہ پاک اس پچھتاوے سے بچا لے کہ یا اللہ پاک جس کے بعد کوئی حل نہیں. یا اللہ پاک ابھی ہمیں احساس ضیاء نصیب فرما دے, ابھی ہمیں اس چیز کا احساس نصیب فرما دے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے, زندگی کی کیا اہمیت ہے, ہمیں کیا کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس چیز کے لیے ہماری آنکھوں کو کھول دیں. یا اللہ پاک ہم دنیا کے اندر بہت شارپ بنتے ہیں, بہت عقل مند بنتے ہیں, ہم بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر لیتے ہیں, ہم بڑی بڑی باریکیوں کو جانتے ہیں. یا اللہ پاک لیکن دین کی آپ کی بتائی ہوئی سمپل اور سیدھی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس ہمارے حال انتظار پہ, ہماری بری حالت پہ رحم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے من کی آنکھیں کھول دیجئے, یا اللہ پاک ہمارے باطن کی آنکھیں کھول دیجئے, ہمیں زندگی کی حقیقت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں موت کی حقیقت نصیب فرما دیجئے, ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے, اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں, غموں میں مبتلا ہیں, یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے غموں اور پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پاک جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ پاک جن کے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح فرما. یا اللہ پاک ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. جو مال کی وجہ سے پریشان، یا اللہ پاک ان کو رزق حلال طیب نصیب فرما. یا اللہ پاک جو جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، ان کو صحت نصیب فرما. یا اللہ پاک جو روحانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو روحانی شفا نصیب فرما. یا اللہ پاک جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کے مستقبل روشن فرما. والدین کو اپنے فرائض ادا کرنا آسان بنا. یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے، اپنی رحمت سے سب کی بخشش فرما. یا اللہ پاک اہل محلہ میں سے ایک شخص آج فوت ہوئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ پاک ان سے جو جو لغزشیں ہوئیں ان کو معاف فرما. یا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ پاک اہل مکہ کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کو فرما دیا کہ لا تصریب علیکم الجوم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. یا اللہ پاک اسی طرح یا اللہ پاک وہ شخص یا اللہ پاک بے بس ہو کے آپ کے پاس پہنچ چکے، وہ آپ کو ان پہ پوری قدرت ہے، لیکن یا اللہ پاک آپ رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں. یا اللہ پاک آپ ہی ان کو فرما دیجئے لا تصریب علیکم الجوم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. یا اللہ پاک ہم سب کے لیے اعلان فرما دیجئے لا تصریف علیکم الجوم، تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. یا اللہ پاک ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری یا اللہ پاک جو ہم نقصان والے فیصلے کر چکے یا اللہ پاک وہ نفع میں بدل جائیں گے. ہم جو زندگی کی بازی ہار رہے ہیں ہم جیت جائیں گے. یا اللہ پاک اپنی رحمت کا معاملہ فرما. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ پاک اس میں تو تیری رحمتیں ویسے ہی عام ہوتی ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہماری مغفرت فرما. یا اللہ پاک جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ پاک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اپنی رحمت سے ہمیں اسے محفوظ فرما. یا اللہ پاک رمضان کے اندر عمرہ غربا پہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں، تو سخیوں سے بڑا سخی ہے، ہم منگتوں سے بڑے منگتے ہیں، فقیروں سے بڑھ کے فقیر ہیں. ہمیں ہماری دنیا کی حاجتیں بھی تجھ سے منسلک ہیں، دین کی حاجتیں بھی تجھ سے منسلک ہیں. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک آپ بھی ہم پہ صدقے میں جنت نصیب فرما دیجئے، آپ بھی صدقے میں ہمیں تقویٰ نصیب فرما دیجئے، آپ بھی صدقے میں ہمیں یا اللہ پاک رات کی تہجد کی نمازیں نصیب فرما دیجئے، آپ بھی ہمیں زبان کی صداقت نصیب فرما دیجئے. ہمارے برے خصائل کو اپنی رحمت سے اچھے خصائل میں بدل دیجئے، ہمارے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل کر دیجئے، رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں کمزور ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ظلم کو سہ رہے ہیں، اپنی رحمت سے ان کی دستگیری فرما. اللہ پاک ان کی یا اللہ پاک جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ پاک ہمیں بھی ساری عمر ظالموں کے حوالے ہونے سے محفوظ فرما، اور ہمیں دوسروں پہ ظلم کرنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعاله وصحبه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين.